مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارا آج کا مذاکرہ مشرق وسطی میں جنگ اور سیاسی انتشار کے باعث پناہ گزینوں کی مخدوش صورتحال پر ہے۔ اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ شام اور لیبیا سے نکلنے والے لاکھوں پناہ گزینوں نے مشرق وسطی اور یورپ کو کس طرح تبدیل کر دیا ہے، دیگر یہ کہ انسانی جانوں کی سمگلنگ کرنے والوں نے کس طرح قیمتی جانوں کو ضائع کیا ہے۔ اور آپ لوگ بھی جو اس گھنٹے میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-789۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق ماہر ہیں جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور ہم اس وقت رابطہ کر رہے ہیں یو این ایچ سی آر کے ترجمان جو سینٹرل یورپ میں ہوتے ہیں بابر بلوچ کے ساتھ۔ لیکن آپ دونوں حضرات سے گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ایک رپورٹ سنتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سربراہ بان کی مون نے آسٹریا کی شاہراہ پر ملنے والی لاشوں پر ایک تبصرہ کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر کیا کہا۔ پیش کر رہی ہیں بہجت جلانی۔
اقوام متحدہ کے سربراہ بان کی مون نے کہا ہے کہ انہیں ہنگری کی سرحد کے قریب آسٹریا کی ایک شاہراہ پر ٹرک میں نقل مکانی کرنے والے 71 افراد کی لاشوں کی خبر سن کر بے حد صدمہ پہنچا ہے۔ آسٹریا کی اس شاہراہ پر ٹرک میں ملنے والی 71 لاشوں کی بازیابی کے بعد کم سے کم 3 افراد کو گرفتار کیا گیا۔
We must understand why people are risking their lives. They are fleeing war.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لوگ اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہیں۔ وہ جنگ سے عدم استحکام اور سلامتی کے فقدان کی وجہ سے بہتر مستقبل کے حصول کے لیے اپنے وطن چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری پہلی ترجیح ان کی زندگیاں بچانے اور انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنا ہے۔ مسٹر بان کی مون نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کی بھی مذمت کی جو نقل مکانی کرنے والوں کو اکثر سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے بحیرہ روم کو موت کا جال قرار دیا۔
جی، یہ تھیں بہجت جلانی، اور ہم ابتدا کرتے ہیں پاکستان کے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق ماہر کے ساتھ۔ ماہر صاحب، آپ کو خوش آمدید۔
جی، بہت مہربانی۔
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ کہ شام کے اندر جو اس وقت انتشار ہے، جو جنگ کی کیفیت ہے، اس نے سب سے زیادہ پریشر ڈالا ہے مشرق وسطی پر۔ آپ بتائیے کہ اس کی وجہ سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ شام کے انتشار نے کیا حالات پیدا کیے ہیں مشرق وسطی میں؟
جی، شام کے انتشار کی وجہ سے یہ جو ہے ٹرانس کانٹیننٹل مائیگریشن، یہ کافی افیکٹ ہوئی ہے۔ سیریا کے بہت سے ریفیوجیز ٹرکی میں ہیں، جارڈن میں ہیں، اور کافی سارے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ وہ عراق میں بھی پناہ لیں، تو یہ سارا ڈسپرس ہوا ہے۔ لیکن یہ جو مڈل ایسٹ کا ٹوٹل کرائسس ہے، جس میں سے لیبیا کے لوگ آ رہے ہیں، کنٹری سینیگال، آئیوری کوسٹ کے لوگ آ رہے ہیں، یہ سارا کچھ اکنامک ہے، کچھ پولیٹیکل ہے، کچھ ریلیجیس پرسیکیوشن ہے، اور کچھ ایتھنک ہے، اور کچھ مائنورٹیز کی پرسیکیوشن ہے۔ تو بہت سیڈ ہے، آج جو فگرز آئی ہیں کہ کچھ 3 لاکھ کے قریب ریفیوجیز ہیں جو یورپ جانے کی تگ و دو میں ہیں، اور اس میں سے جیسا کہ آپ نے خبروں میں بتایا ہے، بہت سے لوگ راستے میں ایکسپائر ہو گئے ہیں۔ اور یہ بہت پرانی بات ہے، وہ ریفریجریٹر ٹرکس میں آتے تھے، بوٹس میں آتے تھے، ان سیف ان کا ٹریول ہوتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو جیسا آپ نے انٹروڈکشن میں کہا، یہ جو ہم نے ایک 21st century میں ایک نئی قسم کی جنگ شروع کی ہے مڈل ایسٹ میں، جس میں عراق شامل ہے، سیریا شامل ہے، یمن شامل ہو گیا ہے، بحرین اس میں شامل ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے گلوبلائزیشن، یہ ساری دنیا اکٹھی ہو رہی ہے انٹرنیٹ کے تحت، اور جو وائرلیس ورلڈ کے تحت یہ روڈز بن رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، جہاز بند ہیں تو یہ گلوبل ایویشن اور یہ
جی 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 مشتاق صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہمارے ساتھ وسطی یورپ میں اقوام متحدہ کے ترجمان بابر بلوچ لائن پر ہیں. بابر بلوچ آپ کو خوش آمدید.
بہت شکریہ.
آپ بتائیے کل جو ہم نے یہاں واشنگٹن میں دیکھا وہ یہ کہ ٹرین اسٹیشن پر ایک بہت بڑا ہجوم تھا. آپ بوداپیسٹ میں ہیں, بوداپیسٹ کی آپ اہمیت بتائیے سننے والوں کو اور یہ بتائیے کہ وہاں اس قدر لوگ کیوں جمع تھے.
بوداپیسٹ کی اہمیت یہ ہے کہ جو لوگ یونان سے ہو کے گزر رہے ہیں وہ اس کے بعد میسیڈونیا سربیا سے ہوتے ہوئے ہنگری میں داخل ہوتے ہیں. ہنگری یورپین یونین میں شامل ہے تو یہ آپ ایسے سمجھ لیں جیسے کہ یورپی یونین کا دروازہ ہے ہنگری. اور اس سال 140,000 سے زیادہ جو لوگ ہیں انہوں نے پناہ طلب کی ہے ہنگری میں. جو بوداپیسٹ کے ٹرین اسٹیشن پہ آپ نے دیکھا وہ تھا کہ بہت سے لوگ آیا وہ کسی پناہ گزینوں کے سینٹر میں جانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں یا لوگ وہاں پہ آ کے جمع ہوتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگے یورپ میں اپنا سفر جاری رکھ سکیں. تو کئی دنوں سے یہاں پہ جو حکام ہیں ریلوے اسٹیشن پہ انہوں نے جو مہاجرین ہیں یا پناہ گزین ہیں ان کو وہ ٹرینوں پہ چڑھنے نہیں دے رہے تھے 3-4 دن سے. میں خود وہاں گیا, میں نے دیکھا وہاں پہ, اور کل اچانک لوگوں کو انہوں نے جانے دیا. 700-800 لوگ ٹرین میں سوار ہو کے وہاں سے نکلے اور آج صبح رویہ پھر بدل گیا, لوگ اب پھر پھنسے ہوئے ہیں.
اچھا, بہت دلچسپ, اس پہ ہم آگے چل کر بات کریں گے. لیکن بابر بلوچ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ آسٹریا کی شاہراہ پر کچھ لاشیں ملی ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ انسانی جانوں کی اسمگلنگ کرنے والے جو ہیں انہوں نے ان لوگوں کو وہاں لے جانے کی کوشش کی, یورپ لے جانے کی کوشش کی جب یہ سب واقعہ پیش آیا, اس کے بارے میں بتائیے ہمیں.
بہت واضح اشارہ ہے, اشارہ یہ ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو جو پناہ کے طلبگار ہیں جو مجبور ہیں کہ کسی نہ کسی راستے سے یورپ پہنچیں ان کے لیے آپ دروازے بند کرتے جائیں گے, درمیان میں بحر روم کا سمندر ہے اس سے ہو کے گزرتے ہیں, پھر جب یہاں چل کے آتے ہیں تو ہنگری کی سرحد پہ ان کو ایک باڑ ملتی ہے جس کو ایک فینس وہ کہہ رہے ہیں کہ بنا رہے ہیں, اس سے گزر کے جب یہاں آتے ہیں تو ٹرین پہ چڑھنے نہیں دیا جاتا, آگے راستہ بند ہے. تو جب قانونی راستے موجود نہیں ہیں, یہ تو ویسے ہی لٹے پٹے لوگ ہیں, مجبور ہو کے اپنے آپ کو یہ ان سمگلروں کے ہاتھ میں دیتے ہیں جن کو انسانی قدر کی کوئی حیثیت تو ان کے سامنے ہے نہیں, ان کے لیے تو پیسہ سب کچھ ہے, انجام یہ ہوتا ہے دلخراش واقعہ.
مشتاق صاحب آپ بتائیے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ شام سے نکلنے والے زیادہ تر مسلمان ہیں, لیبیا سے نکلنے والے مسلمان ہیں, افریقہ کے کئی ممالک سے مسلمان نکل رہے ہیں, کیا یورپ میں اس وقت کوئی خطرہ ہے کہ اگر یہ لوگ وہاں جمع ہو گئے تو آئسس کی حمایت بڑھ جائے گی یا یہ ان ملکوں میں کوئی انتشار پھیلائیں گے؟ مشتاق صاحب,
مذہبی خطرہ ہے یا یہ لوگ جو ہیں جو ریفیوجیز ہیں یہ کسی قسم کا پوٹینشیل تھریٹ ہے؟ یورپ بہت بڑا ایک خطہ ہے جس میں 28 ملک ہیں, اگر یہ 3 لاکھ کی فگر ہم لوگ ایکسیپٹ کریں تو ہر ملک اگر 10-10,000 ریفیوجیز لے تو وہ سیٹل ہو سکتے ہیں. اور آپ ذرا نظر دلائیے, یہ مڈل ایسٹ ہیں, ٹرکی میں کتنے ریفیوجیز ہیں, لبنان میں کتنے ریفیوجیز ہیں, جارڈن میں کتنے ریفیوجیز ہیں, پاکستان میں امریکن جنگ کی وجہ سے 35 لاکھ کے قریب ریفیوجیز رہے ہیں. تو ریفیوجیز تو ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے, اور یہ لیبیا والی سچویشن جو ہے اور سیریا والی سچویشن تو ہے جو ہے یہ تو ویسٹ نے کریٹ کی ہے, وہاں پہ اسٹیبلش گورنمنٹس تھیں وہ ٹھیک ہے پاپولر نہیں تھی, وہ ٹھیک ہے ڈیموکریٹک نہیں تھی, وہ ٹھیک ہے ریپرزینٹیٹو نہیں تھی, لیکن ایک اسٹیبلش آرڈر تھا سیکنڈ ورلڈ وار کا, اس کو ڈسٹرب کیا گیا. اب لوگ وہاں پہ سیف نہیں فیل کرتے تو وہ کانٹینینٹل یورپ کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو دو پالیسی میئر لینے پڑیں گے, ایک تو یورپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا پڑے گا, کیونکہ یورپ میں میں کوئی 10 سال رہا ہوں یورپ میں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کیپیسٹی ہے, ابزارو کر سکتے ہیں, ان کو لیبر کی ضرورت ہے, ان کو مین پاور کی ضرورت ہے. اور دوسرا ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو مارشل پلان لانا چاہیے پاورٹی دور کرنے کے لیے. یہ پاورٹی ہے, پرسیکیوشن بھی ہے, یہ جنگ بھی ہے, سب چیز ہے, لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شیلٹر لیس ہیں, جن کے بچوں کا فیوچر نہیں ہے, جو 4-5 سال کے بچوں کو فیڈ نہیں کر سکتے, جہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے, جہاں پہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, دودھ نہیں ہے, روٹی نہیں ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ ایسے تمام ملک جس میں افریقہ شامل ہے, مڈل ایسٹ شامل ہے, مڈل ایسٹ میں تو وسائل بہت ہیں, کتنے پیٹرو ڈالر کنٹریز ہیں اور کس قدر وہ ویسٹ کرتے ہیں. کبھی آپ نے ان کا رہنا سہنا دیکھا ہو, کھانا پینا دیکھا ہو, تو یہ ریسورسز پول ہو سکتی ہیں.
بالکل. بابر بلوچ, آپ بتائیں, اس وقت ہم نے جو دیکھا ہے اور جو اقوام متحدہ کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق پناہ گزینوں کے لیے کوئی صرف 37% امداد آ رہی ہے باقی کی دنیا کی طرف سے, جس بات کو کہا جاتا ہے ڈونر فٹیگ, اب لوگ پیسہ دے دے کے بھی تھک گئے ہیں, اس میں کس حد تک سچ ہے اور اس کی وجہ سے پناہ گزینوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے, کیا سہولتیں انہیں مل رہی ہیں؟
اس میں کافی حد تک حقیقت ہے. میرا ادارہ یونٹ سی آر, ہم پناہ گزینوں کے ساتھ دنیا بھر میں ڈیل کرتے ہیں. صرف شام کی صورتحال کو لے لیں, 4 ملین کے قریب مہاجرین ہیں شام کے پڑوس میں, اور ان کے لیے جو وسائل ہمیں درکار ہیں, جیسے آپ نے کہا 37, ہمارے پاس 40% ہیں, تو ان کی نگہداشت کے وسائل جب نہیں ہوں گے, اور یہ لوگ کل کے نہیں ہیں جو مہاجر کل بنے ہیں, 4 سال سے شام کا مسئلہ جاری ہے. نہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کوشش عالمی طور پہ ہو رہی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے, نہ ان لوگوں کی داد رسی ان ممالک میں کی جاتی ہے جہاں پہ یہ رہ رہے ہیں. اس وقت اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں 90% سے زیادہ پناہ گزین اور مہاجرین انتہائی کم ترقی یافتہ ممالک میں ہیں. اور اب جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ یورپ آ رہے ہیں وہ تو حالات سے تنگ ہو گئے ہیں, ایک دفعہ جان بچا کے بھاگے ہیں, پھر اپنے خاندانوں کے ساتھ ہیں, بچوں کے ساتھ ہیں, اور پھر ان کی داد رسی بھی نہیں ہو رہی. انسان کو بہت مجبور ہونا پڑے گا کہ اپنے اہل و خانہ کو اور چھوٹے بچوں کو اس کشتی میں ڈالے جس میں کہ موت تو یقینی ہے, اس کا پتہ نہیں ہے کہ کشتی پار لگے گی یا نہیں.
جی ماہر صاحب, آپ ہمیں بتائیں, آپ مشرق وسطیٰ میں سفیر رہے ہیں, ہم جو سن رہے ہیں وہ یہ کہ ترکی سے انسانی جانوں کی سمگلنگ سب سے زیادہ جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟
ترکی جو ایک ٹرانزٹ پوائنٹ ہے جی, اس کی سپلائی سورسز جو ہیں وہ پاکستان ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, یہاں پہ پاورٹی ہے, یہاں پہ جو گورنمنٹس ہیں وہ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے, اور جہاں پہ حق المقدور کوشش کی جا رہی ہے کہ بندوں کو ایکسپلور کرنے کی پالیسی ہے, وہ اس کی وجہ سے ترکی ٹرانزٹ ہے. ترکی کیونکہ یورپ کے سائن پہ واقع ہے, ترکی ایک جمپنگ پوائنٹ ہے, اور ترکی کے آگے یہ ٹریڈیشن فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, آسٹریلیا سب سے زیادہ ٹارگیٹ پوائنٹ ہے جیوز کی امیگریشن کے لیے, اور وہ بڑی مدت تک پیسے لے کے جیوز کو رشیا سے یورپ بھیجتے رہے, اور جرمنی سے وہ آسٹریلیا سے پھر آگے ڈنمارک اور سویڈن بھیجتے رہے, تو یہ ان کے لیے ایک ٹریڈ کا پیٹرن بھی تھا. ترکی میں اس وقت چونکہ ایک تو مسلم گورنمنٹ آئی ہے تو وہ تھوڑے لبرل بھی ہیں, انہوں نے مزدور کو کیونکہ ترکش امپائر تھی ایک وقت میں, 18 ملک ان کے پاس تھے, تو ان کے پاس ان کا ایٹیٹیوڈ بھی اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ ویسٹرن کنٹریز کا ہے. تو ایک ٹرانزٹ پوائنٹ کی ترکی کے اندر خود ابسارشن کیپیسٹی نہیں ہے, اکاموڈیشن نہیں ہے, لیکن ترکی فیسلٹیٹ ضرور کرتا ہے, اور ترکی اور ایرانی بورس جو ہیں وہ اس کاروبار میں ضرور پیسہ بھی کماتی ہیں اور غلط کام بھی کرتی ہیں.
جی, اور بابر بلوچ جانے سے پہلے, کیونکہ ہمارے پاس جو اقوام متحدہ کے کمشنر برائے پناہ گزین ہیں ان کا جو بیان ہے انٹونیو گیوٹرز, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر دنیا نے کچھ نہیں کیا ان لوگوں کے لیے تو کئی ملین جانے جا سکتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے سننے والوں کو؟
بالکل جی, سارے عوامل تو موجود ہیں. ہم لوگ اب کس حد تک جائیں, آپ ایک طرف تو دنیا میں جنگوں کی تعداد تو ذرا دیکھیں, مطلب مشرق وسطیٰ کا کون سا خطہ ہے کہ اب جس میں کچھ ہو نہیں رہا, یا جو باقی ممالک ہیں جن پہ یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہو رہی. اگر آپ جنگوں کو نہیں روک سکیں گے تو زیادہ لوگ بے گھر ہوں گے, اور جب زیادہ لوگ بے گھر ہوں گے تو وہ مختلف سمتوں میں نکلنے پہ مجبور ہوں گے, بشمول بحرہ روم. آپ دیکھ رہے ہیں میانمار میں جو روہنگا ہیں وہ کشتیوں پہ سوار ہیں, باقی لیبیا سے لوگ نکل رہے ہیں. اگر دنیا نے, عالمی طاقتوں نے, عالمی لیڈرشپ نے یکجا ہو کے ان کے لیے نہ کچھ سوچا نہ کیا, تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہمیں انسانی جانوں کا ضیاع زیادہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے اقوام متحدہ کے وسطی یورپ میں ترجمان بابر بلوچ, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. مشتاق صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے حیدر نظامانی نے, جو بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ہیں, کینیڈا میں پڑھاتے ہیں. ہمیں کچھ لوگوں نے کال بھی کیا ہے, ان کی کالز بھی لیتے ہیں, لیکن اس وقت ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق حسین صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق حسین صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق حسین صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق حسین صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے, یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے, یا فرانس میں کتنا ہے, یا انگلینڈ میں کتنا ہے, حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق حسین فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق حسین کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں جنگ اور سیاسی انتشار کی باعث پناہ گزینوں کی مخدوش صورتحال کے بارے میں. ہمارے ساتھ اس وقت مشرق وسطیٰ میں سابق سفیر مشتاق مہر ہیں, جبکہ سیاسی تجزیہ کار حیدر نظامانی نے ہمیں جوائن کیا ہے وینکوور کینیڈا سے. کچھ کالز بھی آئی ہیں, لیکن جب زیادہ تعداد میں آئیں گی تو پھر ان کو لیں گے باری باری. لیکن حیدر نظامانی, آپ کو خوش آمدید.
جی, السلام علیکم.
تو آپ کے آنے سے پہلے بابر بلوچ تھے, وہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت بوداپیسٹ جو ہے وہ ایک شاہراہ بن گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یورپ جانا چاہتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا کہ جس طرح کی سمگلنگ ہو رہی ہے انسانی جانوں کی, اس کی وجہ سے بڑے خوفناک نتائج نظر آ رہے ہیں. آپ یورپ کے حوالے سے سننے والوں کو کچھ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ جرمنی کا کردار نسبتاً بہتر رہا دوسرے یورپی ممالک کے مقابلے میں. ان کے رول کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیوں کر زیادہ کشادہ دل سے لوگوں کو قبول کر رہے ہیں.
اس میں دیکھیں, یورپ کی جو مہاجرین کو ایکسیپٹ کرنے کی پالیسی ہے اس کو اگر تاریخ کی تناظر میں دیکھا جائے تو وہ پچھلے 50 سالوں میں زیادہ تر عرصہ جو ہے جس کو ہم سرد جنگ کہتے تھے اس کے پس منظر میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ پہلے زیادہ سے زیادہ جو مہاجرین آتے تھے یورپ میں, خاص طور پہ مغربی یورپ میں یا جرمنی میں, وہ لوگ ہوتے تھے جو کہ مشرقی یورپ سے سیاسی پناہ لینے کے لیے یا ادھر کے سچویشن سے خراب ہونے کے بعد ادھر آتے تھے. لیکن اور تو اس کی وجہ سے یعنی یورپ میں ایک پچھلے 50 سالوں میں اس طرح کے مہاجرین کو خاص طور پہ جو سیاسی وجوہات پہ اپنا ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہوں ان کو ایکسیپٹ کرنے کا ٹریڈیشن ہے, روایت ہے. اور جرمنی میں بالخصوص ادھر جو ہے اور سویڈن, یہ دو ممالک ایسے ہیں جہاں پہ باقی یورپین ملکوں کے حساب سے وہاں زیادہ لوگوں کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے جس طرح آپ کے پہلے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا ہے, تو یورپ میں صرف ہمیں وہاں جس کو وہ کہتے ہیں ٹپ آف دا آئس برگ نظر آتی ہے, جو چونکہ وہاں جب ان مہاجرین یا جو نقل مکانی کر کے لوگ آتے ہیں جب یورپ میں اتنی بڑی تعداد میں کچھ ثانیہ ہوتے ہیں یا پہنچتے ہیں تو اس کی وجہ سے بین الاقوامی جو میڈیا ہے وہ اس کو زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے. لیکن میرا خیال ہے جیسے ہمارے ایکسپرٹس کہہ چکے ہیں یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف یورپ کا نہیں ہے بلکہ یہ ان جگہوں کا زیادہ ہے یا ادھر زیادہ ہے جہاں پہ ایکچوئل وائلنس جو ہے یا کانفلکٹ جو ہے ہو رہا ہے.
ہاں بالکل. مشتاق صاحب, آپ مشرق وسطی سے بخوبی واقف ہیں. جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جن لوگوں کے پاس $5,000 کم از کم ہے وہی کوشش کرتے ہیں یورپ پہنچنے کی. تو ہم نے بھی دیکھا میڈیا میں کہ ان کا انجام کتنا برا ہوتا ہے. تو کیا مشرق وسطی کی میڈیا انہیں آگاہ نہیں کرتی کہ اگر وہ یہ سفر لیں گے تو ان کا کیا خوفناک انجام ہو سکتا ہے؟
جتنے مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں وہ سارے کمپلیسنٹ ہیں. میں میڈیٹرین میں رہا ہوں, الجیریا, مراکو, ٹیونس, سینیگال, ایجپٹ, وہ خاموشی سے تماشا دیکھتے رہتے تھے کہ میڈیٹرین میں آج کشتی ڈوب گئی, دوسرا آدمی ڈوب گیا, آج ترکی کے قریب بوٹ گئی, کیپسائز ہو گئی. ہمارے یہاں سیریا سے, عراق سے, افغانستان سے, پاکستان سے, یہاں سے لوگوں کو سمگل کیا جاتا ہے تو وہ ایئرپورٹ سے لے کر ڈیسٹینیشن تک سارا ایک سرکل بنا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ, گورنمنٹ, سب لوگوں کو پتا ہے, لیکن اس میں کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. پی آئی کی کوئی ایسی فلائٹ نہیں ہوتی تھی جس میں 2-4-5 غلط پاسپورٹ کے لوگ نہ ہوں اور ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پہ اس قسم کا دھندا نہ ہو. جو گورنمنٹس ہیں وہ بالکل نگلیکٹفل ہیں, اس لیے کہ ایک تو انٹرنل پریشر ہیں, دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مین پاور ایکسپورٹ پالیسی ہے, اور تیسری گورنمنٹس ہیں وہ کسی کو ریسپانسیبل تو نہیں ہے, وہ تو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. ابھی اسی سسٹم سے وہ کبھی الیکٹ ہو کے آ جاتی ہیں, کبھی نان الیکٹڈ ہوتی ہیں. تو مڈل ایسٹ میں منارکیز ہیں وہ بالکل ٹوٹلی ہیں, ان کے پاس میسو ریسورسز ہیں لیکن وہ اپنے بندوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتی. اور یہ جو نیا فینامینا آیا ہے یہ اویئرنیس ہے, اس میں یوتھ بہت انوالو ہو گیا ہے کیونکہ بچے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں, وہ فیس بک پہ دیکھتے ہیں, وہ دی ادر سائڈ آف دی اسٹوری دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بچہ بچی کتنی اچھی ہے. انسینٹیو بہت ہے. میں الجیریا میں تھا تو بے انتہا الجیریئنز جاننا چاہتے تھے فرانس, صرف اس لیے کہ وہاں پہ فریڈم ہے, وہاں پہ فریڈم آف ایکشن ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف لائف ہے, وہاں پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, نہ مذہب کی ریسٹرکشن ہے, نہ کلچر کی ریسٹرکشن ہے, اور اکنامک بینیفٹ بھی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے جس پہ ایک انٹرنیشنل سمٹ ہونا چاہیے اور کوئی ہائیسٹ لیول پہ پالیسی بنانی چاہیے کہ مائگریشن کو کیسے روکا جائے. اور جیسے ہمارے دوست نے کہا کہ کانفلکٹ ایریاز جو ہیں ان پہ کنسنٹریٹ کیا جائے. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ میسو پاورٹی, جیسے راوی کوس ہے, گنی ہے, گنی بساؤ ہے, شد ہے, اب نائجیریا بھی شامل ہو رہا ہے, سینیگال ہے, وہاں پہ بارش نہ ہو تو حالات بہت خراب ہوتے ہیں. تو انسان کہتے ہیں کہ یا تو میں جمپ لگا دوں یا میں وہاں پہنچ جاؤں. وہ کہتے ہیں دونوں میں ٹرائی کروں گا, کامیاب ہو جاؤں گا. تو اکنامک مائگریشن ہے, پولیٹیکل مائگریشن ہے, پھر بچوں ینگ بچوں میں یہ آئیڈیولوجیکل فلوسافیکل مائگریشن ہے, اور اس کا ان تمام چیزوں کا ہمیں انتظام کرنا پڑے گا.
جی جی, ہمیں کالز آ رہی ہیں, ڈراپ ہو رہی ہیں. ہمیں ایک لڑکانہ سے کال کیا تھا محمد عمیر نے, پنجاب سے غلام مصطفیٰ نے, اور اس وقت میاں والی سے مرید خان ہیں لائن پر. جی جناب کہیے.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
انسانی سمگلنگ دوست کر سے بات کروں, انسانی سمگلنگ کی سب سے بڑی ذمہ دار اقوام متحدہ ہے, جس کا سہارا لے کر ملکوں میں جنگیں چھڑی جاتی ہیں. اس کا کام تھا کہ دنیا میں بھوک افلاس ختم کر دی, نہ کہ بھوک افلاس پیدا کیا ہے جنگوں کی وجہ سے. یہ تمام جتنے بھی دنیا میں یہ جو انسانی سمگلنگ ہو رہی ہے, صرف اور صرف اس اقوام متحدہ کی نلیکی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر اقوام متحدہ بڑے ملکوں کی لونٹی بن کر نہ رہتی تو یہ انسانی سمگلنگ نہ ہوتی اور یہ جنگیں نہ ہوتی.
اچھا, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ایک اور کالر ہیں. جی جناب. اچھا, ان کی بھی ہماری لائنز آج ڈراپ ہو رہی ہیں, لیکن آپ بتائیے حیدر نظامانی. اچھا جی, غلام عباس جی جلدی سے بات کیجیے. غلام عباس
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟
میں میڈم میاں والی سے بول رہا ہوں.
اچھا جی, کہیے کہیے.
میاں والی شہر سے. اچھا, وہ بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں, اور مجھے میڈم ایک خبر سنی تو بہت دکھ لگا جب میں نے یہ سنا کہ 71 لاشیں 71 جو ہے ڈیڈ باڈیز ایک ٹرک کے اندر تھیں, اور وہ بےچارے سارے کے سارے جو ہے وہ مردہ پائے گئے, اور اس پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی نوٹس لیا. ان کی آواز میں نے سنی باقی مون صاحب کی, کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی 71 لاشیں سن کے بہت دکھ لگا ہے. تو میڈم یہ ایسے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں, تو ان کا سوچنا چاہیے اقوام متحدہ کو کہ یہ ایسے واقعات کو روکنا اچھا ہے کہ اتنی دردناک واقعات ہوتے ہیں. میڈم آپ کا بہت شکریہ. میڈم
جی جی, بہت شکریہ. حیدر نظامانی, آپ بھی جانتے ہیں کہ افغانستان سے بھی لوگ اس وقت جا رہے ہیں, افغانستان پاکستان کے خطے میں بھی سمگلنگ ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کو کچھ وہاں کہنا چاہیں اس سلسلے میں تو کیا کہیں گے؟
جس میں ایک تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ کے کالر نے پہلے بھی کہا, یہ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں وہ امریکہ ہو یا پاکستان ہو, اس میں جو عام طور پہ جو ہمارے میڈیا کا یا اوور آل کوریج ہے, اس میں جس طرح اقوام متحدہ کو سمجھیں یہ کہ اس پورے اس طرح کے ڈیزاسٹرز یا جو بھی تباہ کاری ہو رہی ہے, بجائے اس کے کہ اس کا کوئی صحیح پس منظر دیکھنا چاہیے, ہم اس کو اقوام متحدہ کے دروازے پہ جا کے ڈال دیتے ہیں. جبکہ جس طرح برے صغیر ہے, ہم پاکستان کے لوگ تو بالخصوص جو ہے اس نے اپنے 70 سالہ جو تاریخ ہے اس میں 3 بہت بڑی نقل مکانیاں دیکھی ہیں لوگوں کی. یعنی 1947 میں جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت یعنی انسان ذات کی سب سے بڑی نقل مکانی کم سے کم عرصے میں تب ہوئی ہے. اس کا بھی ہمیں پتا ہے کہ اس کے سیاسی وجوہات تھے, یعنی اس کے کوئی اقوام متحدہ یا اس کا کوئی کنیکشن نہیں تھا. پھر 1971 میں جو ہے بنگلہ دیش میں جو جب اس وقت جو مشرقی پاکستان تھا, تب بھی تقریباً 1 کروڑ جو ہے لوگوں نے نقل مکانی کر کے پناہ لی جا کے ہندوستان میں, اس کے بھی سیاسی وجوہات. پھر 1980 کی دہائی میں کوئی 30 لاکھ جو ہے افغان مہاجرین آ کے پاکستان میں آئے ہیں, تو ان کی بھی ہمیں یعنی ان وجوہات کو جب ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو اقوام متحدہ بہت اس میں یعنی اس کا بہت کم رول ہے اس طرح سے ان چیزوں کو کریٹ کرنے میں. تو اس طرح سے یہ ہے کہ جو ہیومن سمگلنگ ہے اس کا جس طرح کچھ ہمارے بہت اعلیٰ قسم کے جو ان لوگوں نے جن پہ اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے, تو اس میں سے کچھ جس طرح اسکالرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو 21ویں صدی میں سرمایہ داری نظام کے مختلف رنگ ہیں, لیکن یہ جو ڈیزاسٹر کیپیٹلزم ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ تباہ کاری میں جو سرمایہ کاری کے کون سے مواقع بنتے ہیں, کیونکہ یہ جب آپ نفع کے حساب سے جو بھی بنائیں گے کوئی بھی کاروبار کریں گے تو جب تباہی ہوتی ہے تو جنگ کی وہ اندرون خانہ جنگی ہو یا بین الاقوامی جنگ ہو, تو اس تباہ کاری میں اگر وہ
لوگ جن کا فار پروفٹ یا جن کا جو ہے اس پہ پروفٹ اس بات پہ بنانا ہو کہ لوگوں کی, کیونکہ وہ مجبور ہے. اب اس نے جو شام میں جو ایک فیملی ہے جو ایک کسی شہر میں متوسط طبقے پاکستان کے کسی علاقے کے دیکھ لے, اگر اس میں شام جیسی صورت حال ہوگی تو اس کو اگر یہ پتا ہو کہ چوائس یہ ہے کہ $5,000 دے کے اپنی پوری جمع پونجی کے لیے ایک بہت بڑا رسک لیا جائے اور پھر چاہے جان بچے یا نہ بچے, یا یہ ہے کہ اپنے ادھر.
لیکن جس طرح سے مشتاق مہر نے کہا کہ میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے, اگر مشرق وسطی میں میڈیا آزاد نہیں ہے, لوگوں کو نہیں بتاتی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, تو اس کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے.
تو اس میں یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ سب سے اہم بات وہی ہو جاتی ہے کہ ایک تو اگر فطری وجوہات ہیں یا نیچرل ریزنز ہیں جس میں خشک سالی ہے, کوئی اور ہے جس کی وجہ سے نقل مکانی ہوتی ہے, تو اس کو ٹیکل کرنے کے اور طریقے ہوتے ہیں. لیکن اگر جو ہے نقل مکانی اس لیے ہو رہی ہے کہ علاقوں میں شوریدگی بڑھ گئی ہے, جنگ بڑھ گئی ہے اور سیاسی ڈھانچے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں, اور ان کی جگہ پہ جو ہے نئے سیاسی ڈھانچے جو ہے وہ بہت زیادہ شدت پسندی کے تھرو جو ہے اگر وہ وجود میں آ رہے ہیں, تو اس طرح کے معاشروں میں جو سب سے کمزور ہوتے ہیں وہ مذہبی اقلیتیں ہوں, لسانی اقلیتیں ہوں, جو ہے عورتیں ہوں, بچے ہوں, بوڑھے ہوں, ان پہ سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے اس طرح کی شوریدگی کا. اور وہ سب سے زیادہ جو ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ولنربل بھی ہوتے ہیں, اور ان کا فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور ان کو سب سے زیادہ نقصان بھی ان کو ہی ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جہاں جب تک ان جنگوں کے اور جو شوریدگی والے ہیں شورش والے علاقے ان میں ان مسائل کا حل نہیں دیکھا جائے گا, تو یہ ہنگری میں کے ریلوے اسٹیشنز پہ بھی جو ہے وہ شام کے لوگ آتے رہیں گے, ترکی میں بھی بارڈر کراس کرتے رہیں گے, افغانستان سے پاکستان آتے رہیں گے, اور اس کا جو ہے اس ٹریجڈی کو, یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میڈیا کے اوور ایکسپوجر کی وجہ سے جو ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پھر تھک بھی جاتے ہیں کہ جی یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے.
بالکل.
تو جو سب سے جو اتنا ہی بڑا سانحہ ہوگا جس کو اگر ہم اس کے یوز ٹو ہو جائیں کہ بھئی یہ تو ہوتا ہے اس طرح کی باتوں میں.
بالکل, آپ نے بڑی اہم بات کی. مشتاق صاحب آپ بھی جانے سے پہلے یہ بات کیجئے کہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر ملکوں کے حالات اندر سے ٹھیک نہیں ہوتے تو مائگریشن جو ہے وہ تو ہوتی رہے گی. ایک سول سوسائٹی کے نمائندہ کی حیثیت سے بات کیجئے کہ یہ عمل کس طرح سے ہو سکتا ہے تاکہ اس تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنے ملکوں کو نہ چھوڑیں.
اس میں یونائیٹڈ نیشن کا بہت بڑا رول ہے, چیپٹر 7, کہ کوئی ملک دوسرے ملک سے لڑائی نہ کرے. اگر امریکن رشیا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے افغانستان میں نہ آتے تو یہ 3.5 million لوگ ہمارے یہاں نہ آتے. اگر انڈین گورنمنٹ رشیا کے ساتھ مل کے ایسٹ پاکستان پہ حملہ نہ کرتی تو وہ 10 million ریفیوجیز بنگلہ دیش سے ویسٹ بنگال نہ موو ہوتے. تو یہ تمام چیزیں انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں ہیں, انٹرنیشنل لا میں ہیں. یہ جو نئی بات ہو رہی ہے جسے اکنامک مائگریشن کہہ رہے ہیں ہم لوگ, وہ ڈی کالونائزیشن کا ایک پروسیس بھی ہے. پہلے کالونیز بنائی تھی تو کالونی کو مینٹین کیا گیا تھا, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے 500 سال تک ہم پہ حکمرانی کی تو اب ہم 500 سال کے لیے آپ کے ملک میں کیوں نہیں آ سکتے. تو یہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے. جو یوتھ دیتی ہے, جو ان امپلائڈ ہے, جو بھوکی ہے, پیاسی ہے, شیلٹر لیس ہے, جس کو اپنی گورنمنٹ وہ نہیں کرتی, تو کمیونسٹ ورڈ سے کیپٹلسٹ ورڈ کی مائگریشن کو باقاعدہ سرکاری طور پہ انکریج کیا گیا. میں برلن میں کراس کیا, جب برلن وار تھی تو کتنے برلن کے ایسٹ برلن کے لوگوں کو رات کو سمگل کر کے ویسٹ برلن لایا جاتا تھا. تو یہ ایک آئیڈیولوجیکل ایک پرابلم بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایفرٹ کی ضرورت ہے, یونائٹڈ نیشن کو ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو اکنامک جس میں جو لاشیں گئے ہیں اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے.
جی, بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر اور کینیڈا سے تھے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر حیدر نظامانی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں مشرق وسطی میں جنگ اور سیاسی انتشار کے باعث پناہ گزینوں کی مخدوش صورتحال کے بارے میں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر نے, اور ان کے ساتھ ہوں گے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر جو کراچی میں ہوتے ہیں. لارڈ نذیر, آپ کو خوش آمدید.
بہت بہت شکریہ جی.
یہ بتائیے کہ ہمارے ساتھ بابر بلوچ تھے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے وسطی یورپ میں ترجمان ہیں. انہوں نے بھی بتایا کہ بوداپست میں کس طرح کی صورتحال ہے, کیونکہ بوداپست آپ جانتے ہیں کہ ایک راہ ہے لوگوں کے لیے یورپ داخل ہونے کے, اور وہاں ہم نے جو تصاویر میں دیکھا کہ خاردار تاریں لگائی گئی ہیں تاکہ لوگ داخل نہ ہوں اور یورپ نہ جائیں. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یورپ نے اب تک کوئی مستقل پالیسی کیوں نہیں ترتیب دی ہے پناہ گزینوں کے حوالے سے؟
اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کی بات کریں تو سیکرٹری جنرل صاحب نے تقریباً 2 ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ سب سے بڑی کرائسس پوری دنیا میں ریفیوجیز کی, اسائلم سیکرز تو یہ بعد میں بنتے ہیں لیکن ریفیوجیز کی 60 ملین لوگ جو ہیں وہ اس وقت ریفیوجیز ہیں, چاہے وہ عراق, سیریا, افغانستان کی وجہ سے ہوں یا ایریٹریا اور دوسرے ممالک سے جو ریفیوجیز وہاں سے اپنے ملک کے جنگی حالت ہو, روہنگا کمیونٹی برما میں یا سینٹرل افریقن ریپبلک کے مسلمان ہوں, تو یہ ایک بہت بڑی کرائسس ہے. دوسری بات, جو اکنامک مائگرنٹس جو پہلے ہی افریقہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یورپ میں پیسہ درخت پہ لگتا ہے اور زندگی بہت آسان ہے, اور اس کے لیے وہ رسک, اپنی جان کو رسک کرنے کے لیے آپ نے جب بوداپست کی ٹرین اسٹیشن بند ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا, ایسے ہی بد قسمتی سے ہم نے لاشیں لیبیا کے کوسٹ پہ بھی دیکھی اور دوسرے جو یورپین ممالک ہیں ان کے اندر ایسے ہی لوگوں کو, بلکہ آسٹریا کے وہ لوریز دیکھی جہاں پہ لاشیں جو ہیں اس کے اندر بند مر رہی تھی. تو ایک تو یونائٹڈ نیشنز کی ایکچولی جو ذمہ داری ہے, یہ یورپ کی خالی ذمہ داری نہیں ہے, اس میں یونائٹڈ نیشنز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ, چاہے وہ, اگر ہم ایگزامپل لگائیں جو کرائسس اس وقت سیریا اور عراق کے اندر ہے, وہاں پہ کچھ ایسے سیکیور ایریاز پرووائڈ کرنے چاہیے تھے جہاں پہ نو فلائی زونز ہوں, جہاں پہ پروٹیکشن ملک کے اندر جو یونائٹڈ نیشنز پرووائڈ کر سکے اور لوگ اپنے ملک کے اندر رہیں, جہاں پہ ان کو جو ہے وہ جس طریقے سے تقریباً بالکنز میں یونائٹڈ نیشنز نے وہ ریفیوج پرووائڈ کیا تھا, ایسے ہی کوئی ریفیوج سینٹرز بڑے جو جس کو پروٹیکشن دے کے لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ ویسٹرن یورپ کی طرف نہ بھاگیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ جتنی بھی جنگیں ہیں, دیکھیں کتنے سالوں سے اب ہمیں قتل عام نظر آ رہا ہے سیریا میں, ایک بھی مجھے کوئی ایسا امن کے لیے کوئی کوشش, کوئی پیس پلان نظر نہیں آتا, نہ ہی کوئی یونائٹیڈ نیشنز نے. ایک تو یونائٹیڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل, ٹو بی آنسٹ میں وائس آف امریکہ کو یوز نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں نے ابھی میں آج ہی کوریا سے ساؤتھ سول سے سوری ساؤتھ کوریا سے واپس آ رہا ہوں. وہاں پہ تقریر میں میں نے کہا کہ وہ وہاں کے ہی ہیں. میں نے کہا اتنا بڑا کمزور میں نے یونائٹیڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل نہیں دیکھا جتنے بین کی مون صاحب ہیں, کیونکہ وہ بالکل اس جو ان کو پاورز دی گئی ہیں وہ استعمال نہیں کرتے, وہ بولتے نہیں ہیں, وہ اپروپریٹ ایکشن نہیں لے رہے ہیں جو ان کو کرنی چاہیے. تو جب جو دنیا کے یہ ممالک سیف نہیں ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے اور پھر راستے بھی کھلے ہیں, تو کرائسس تو ہو رہی ہیں. اور پھر کیونکہ ان ممالک کے اندر آپ کو پتا ہے ڈیموکریسیز کے اندر پرسپشنز بلڈ ہوتی ہیں, میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے اور بڑا ہی وہ ریسسٹ اور اسلاموفوبک بھی ہے, وہ ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ دیکھو ان کی وجہ سے جو ہماری اکنامک سچویشن پہلے ہی کرائسز آئی ہوئی تھی, پہلے ہی ریسیشن اور ڈپریشن اور وہ جو ہو رہا تھا اس کی وجہ سے اور آپ کے حالات اکنامک خراب ہو جائیں گے, یہ لوگ آ کے اور آپ کی جابز بھی لے لیں گے. بلکہ میں ایک جرمن پروفیسر صاحب بھی وہاں پہ کانفرنس میں موجود تھے, وہ بتا رہے تھے جی کہ 1 million جو ریفیوجیز ایک سال کے اندر جرمنی نے ابزورب کیے ہیں, تو ظاہر ہے وہاں کے حالات خراب ہوں گے. چاہے برطانیہ نے کوئی اتنے زیادہ جو وہ ریفیوجیز نہیں سنبھالے, لیکن وہ لوگ جتنے کے جتنے ہیں افیشلی ہم نے نہیں سنبھالے, لیکن وہ بوڈاپیسٹ سے شروع ہوتے ہیں, پھر جرمنی سے ہوتے ہوئے وہ آسٹریا فرانس سے ہوتے ہوئے وہ سارے کے سارے یہاں جو ہے وہ ڈوور کی دوسری سائڈ پہ کالے پہ آ کے اور وہ اس وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لاریز کی انتظار کرتے ہیں. تو یہ کرائسس بہت
بڑا کرائسس ہے. لارڈ نذیر آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہم عنقریب پروفیسر شمیم اختر کو لاتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں نے ہمیں کال کیا ہے, کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں. جہلم چلتے ہیں جہاں سے راجہ محبوب کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب, اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. بلوچستان سے کسی نے کال کیا, بلوچستان کی کالر جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں اپنے مہمان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے مسائل صرف مسلم کمیونٹی کے ساتھ کیوں ہیں, اور ہمارے جو مسلمان ملک ہیں سارے, پاکستان ہے, سعودی عرب, یہ سارے اس معاملے میں کیوں چپ ہیں؟ اقوام متحدہ میں یہ مسئلے کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟
بڑی اچھی بات کی. پروفیسر شمیم اختر, آپ کو خوش آمدید. سب سے پہلے تو ذرا سا جو سننے والے ہیں ان کو ایک پس منظر بتائیے. ہم بھی جانتے ہیں کہ سب سے بڑی تعداد میں جو لوگ نکل رہے ہیں مشرق وسطی میں وہ شام کا ملک ہے. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کیا یہ جو عرب سپرنگ جس کو کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ شام میں انتہا, یہ جو انتشار ہے وہ شروع ہوا, یا آپ کے خیال میں عراق کے مسئلے نے اس کو اثر انداز کیا؟ اس جھگڑے کی جڑ کیا ہے؟
سر دیکھیے, شام تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے بڑے وسیع پیمانے پہ آبادی جو ہے وہ منتشر ہونے لگی. یعنی آپ ملاحظہ کیجیے کہ 2 crore سے زائد تھوڑی سی پوری آبادی ہے اور ایک چوتھائی آبادی غائب ہو چکی ہے, اور جہاں تک دیگر لوگوں کا تعلق ہے ان کی تعداد تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے دیگر لوگوں کی کہ وہ اندرونی طور پہ دیگر ہو چکے ہیں اور نفرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ ویجا نگر استحکام ہے, وہاں پہ جو دھڑے ہیں فوجی اور جو نظریاتی قسم کے وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے, وہاں آپ دیکھیں وہاں کے لوگ بھی میڈیٹرینین سمندر کو پار کر کے کوئی اٹلی جاتا ہے, کوئی فرانس جاتا ہے, اور یہ ان لوگوں کے ہتھیار سے جاتے ہیں جنہوں نے اس انسانوں کے اس مریض کا کاروبار بنا رکھا ہے. ابھی اٹلی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے صرف اٹلی نے بچیوں کو جو سمندر میں ایسی کشتیوں میں پھنسے ہوئے تھے کہ غرقاب ہو جاتے, ان کو انہوں نے بازیافت کرایا ہے, ان کو ان کی جانیں بچائیں انہوں نے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس اعلیٰ پیمانے سے پھیلا ہے, اور شام کی وجہ سے یہ مسئلہ جو پھیلا ہے, اب رات میں داعش کا غلبہ ہو گیا وہاں پہ, تو وہاں سے بھی لوگ مکانی کرنے مجبور ہو گئے ہیں. افغانستان ہے, وہاں جو ہے اس سے کم ہے, وہ طالبان اور امریکہ کے تصادم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. وہاں کے لوگ نقل مکانی کر کے پاکستان اور ایران آئے, چلیے وہاں کھپ گئے, بڑے بڑے کسی نہ کسی طرح سے ان کو بچا لیا گیا. وہ اس ملک کے لوگوں کا ڈر تھا, ان کی میزبانی تھی, ان کا جذبہ خوب تھا. لیکن شام کے لوگ ترکی میں ہیں, اردو میں ہیں, لبنان میں ہیں, لیکن وہاں کی کھپت نہیں ہوتی, تو وہ مجبور ہیں یورپ میں, جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی تک کاروائی کی ہوئی ہے کہ جو پناہ گزین ہیں ان کی باقاعدہ دیکھ بھال کی جاتی ہے, اور جو پناہ گزین ہوتے ہیں شہر سے ان کو وہاں الاؤنس ملتا ہے, ان کو پناہ ملتی ہے. لیکن انسانی اسمگلر جو ہیں ان کو کوئی کنٹرول نہیں کرنے پا رہا. میں چاہتا ہوں سر پہلی بات روہنگا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, حالانکہ وہاں روہنگا کی آبادی کے لحاظ سے کمی ہوئی, وہی بڑے سے سیکھنا ہے. آپ کہا ہوگا اخبارات میں کہ ملیشیا اور تھائی لینڈ کی سرحد پہ اجتماعی خبریں پائی گئیں, اور یہ اغلب ہے کہ روہنگا کی تھیں, اور ایسے روہنگا کی تھیں جو فرار ہو رہے تھے کشتیوں میں زمین کے راستوں سے, ان کو تھائی لینڈ کی فوج نے مارا ہے, بنگلہ دیش کی فوج نے اپنے اندر ان کو آنے نہیں دیا, اور ملیشیا کا بھی ایسے ہی بےرحمانہ رویہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو کچھ اٹھیں گے اس کے بہت ذمہ دار ہیں. اور بان کی مون نے صحیح کہا ہے کہ پہلے تو ان ممالک میں استحکام اور امن و امان کا قیام یقینی بنایا جائے, اور یہ بین الاقوامی برادری کا فرض ہے جو اسے ناکام ہے.
لارڈ نذیر, آپ بتائیں, آپ کی نظر سے واشنگٹن پوسٹ کی یہ خبر گزری ہوگی, لوگوں کا اس آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ یورپ پہنچے ہیں وہ تو ان لوگوں کا ایک بہت چھوٹا سا فیصد ہے جو کہ اس وقت لبنان یا اردن یا ترکی اور عراق میں پہنچے ہیں. یہ بتائیے کہ وہاں جو ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے کس طرح کے انتظامات ہیں, کیونکہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہی.
دیکھیں جی, حالات بہت خراب ہیں, لوگوں کے گھروں کے اپنے گھر چھوڑ کے ٹینٹس میں رہنا, بچوں کے لیے بہت سارے ایسے بچے, ذہین بچے جو اپنے اچھے سکولوں کو چھوڑ کے آئے ہیں, وہاں پہ ایک ایک سال سے وہ سکولوں میں نہیں جا سکتے. جو لوگ چاہے وہ جورڈن میں ہیں, چاہے وہ ترکی میں ہیں یا لبنان میں ہیں, وہ اپنے گھروں کے مالک, کاروباری, پڑھے لکھے لوگ, دیکھیں ایک تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ان ممالک سے برین ڈرین ہو گیا ہے. جو پی ایچ ڈیز اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی سب سے پہلے وہاں سے چھوڑ کے نکلے ہیں, نکل تو وہی نہیں سکے جو بہت غریب اور بالکل کمزور تھے, وہی پیچھے رہ گئے, ورنہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے جن کے پاس تھوڑا سا بھی پیسہ تھا وہ بھی باہر نکل کے, ان کی ہیومیلیشن اتنی ہو گئی ہے کہ وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. جورڈن میں وہ جورڈینین نہیں, سڈنلی ان کی سٹیزن شپ نہیں ہے وہاں پہ, وہ ہینڈ آؤٹس پہ ریلائی کر رہے ہیں ان کے حالات. لیکن جو لوگ اپنے گھروں میں رہتے تھے, آپ سمجھ سکیں کہ اپنی پرائیویٹ بیڈ روم, بیڈ کو چھوڑ کے باتھ روم بھی اگر شیئر کرنی ہے, اگر آپ نے شاور بھی شیئر کرنا ہے, آپ کی جو فیملیز, یہ مسلمان ممالک کا, بلکہ اگر کرسچن بھی ہیں وہاں کے تو ان کا ایک کلچر ہے, وہ یہ ویسٹرن کرسچن نہیں ہے, وہ ایسٹرن کرسچن ہے جن کا اپنا ایک پردے کا ایک جو ہے ان کا کلچر ہے جس کو وہ پرزرو نہیں کر سکتے, اور وہ ہیومیلیشن جو ہو رہی ہے ان کو, اس لیے یہ ضروری تھا کہ ایران اور سعودی عربیہ پہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ اپنی اکڑ میں, اپنی سپر ریجنل سپر پاور بننے کے چکر میں, وہ اسلام کو شیعہ سنی میں تقسیم کرنے کے بجائے وہ اسلام کو امن کی
کوشش کر کے دونوں ممالک کوشش کریں کہ ان یعنی ان سارے اس پورے علاقے میں وہی سلوشن حل اس کا ڈھونڈ سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکنز تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کلچر کیا ہے اور وہ ایکچوئل ان کی یعنی جب میں آئیسس کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ کوئی ایکسٹریمسٹ اسلام ہے القاعدہ اور اس طرح سپرفیشل باتیں کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ صدام حسین کے فوجی ہیں جن کو آپ نے ڈسمینٹل کیا. ابھی اس تقریر میں میں نے وہاں پہ کانگریس مین تھے بہت سارے, میں نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے دوست اتنے عجیب ہیں, آپ کو سمجھ نہیں کہ آپ نے ٹینز آف تھاؤزنڈز جو فوجی تھے ان کو ڈسمینٹل کر کے گھروں میں بھیج دیا. جو ٹرینڈ تھے جو آپ نے فوج تیار کی ہے ان سے زیادہ یہ ٹرینڈ لوگ تھے جو آج جناب آئیسس کے نام پہ وہ سامنے آگے ہیں, جو لوگ کی لوکل گورنمنٹ چلاتے ہیں جو سسٹم کو چلا رہے ہیں, یہ صدام کے لوگ ہیں جو صدام کی حکومت چلاتے تھے. یہ جو وہ بغدادی ابوبکر بغدادی وغیرہ یہ تو سمبولک نام ہیں انہوں نے جو سامنے رکھے ہوئے ہیں اسلام کو استعمال کر کے تاکہ وہ سنی ٹرائبز ان کو سپورٹ کرتی رہی ہیں. یہ جو سوشلسٹ اور صدام کے لوگ ہیں ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ لیکن میں اب یہ کر رہا ہوں کہ حالات کو سمجھ کے آپ کو اس امن کی تلاش میں کچھ کوشش کرنے چاہیے, ورنہ میرے خیال میں سمٹمز کو ٹریٹ کرنا جو اس طرح کہ بھئی وہ 10,000 ہم لے لیں گے 20,000 ہم لے لیں گے, جب تک آپ سوز کو کنٹرول نہیں کرتے وہاں پہ کچھ امن کی کوئی تحریک نہیں چلاتے وہاں پہ کام نہیں کرتے اس وقت تک یہ مسئلہ نہیں ٹھیک ہوتا.
جی جی لارڈ نذیر, ہم اسی پر فوکس کر رہے ہیں کہ ملکوں کے اندر جو ہے استحکام پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مائگریشن جو ہے اس کو کسی حد تک روکا جائے. ہمیں بہت سارے لوگوں نے کال کیا ہے, باری باری ان کو لیتے ہیں. کافی دیر سے جیلم سے ہمیں کال کیا ہے راجا محبوب نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں جناب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ درندہ صرف جو سمگلر ہیں یہ لوگوں کو بہتر فیوچر کے لیے ہیلے بہانوں سے لے کے جاتے ہیں, فورن کا یہ مرڈر کرتے ہیں. کیا دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ان کو اپنی گرفت میں لے سکے؟
بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا. جی جی بہت شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے سکھر سے اے پی آزاد نے. جی جناب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میرا عرض یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ہمارے جو درمیان پیدا ہوئے ہیں شیعہ سنی والا, یہ 1400 سالوں سے کسی نے ابھی تک کوئی حل کیا ہے؟ یہ سعودی عرب اور ایران کے جو ممالک ہیں یا دوسرے یہ مسلمانوں میں اختلاف بڑھا رہے ہیں, امریکہ کو بیچ میں ڈالتے ہیں. امریکہ تو تماشبین ہے,
بہت
متحدہ سے امریکہ سے کوئی بھی ہمیں امید نہیں ہے, کیونکہ اقوام متحدہ سے اگر امید ہوتا تو فلسطین بھی آزاد ہوتی, کشمیر بھی آزاد ہوتے اور مسلمان میں اتنے فساد بھی نہیں ہوتے.
بہت دلچسپ.
یہ اگر سعودی عرب صرف ایک دن میں یہ اعلان کرے کہ اسلامی سربراہی کانفرنس کو متحد کیا جائے تو یہ ایک ہفتے میں امن ہو جائے گا. یہ ذمہ داری ایران اور سعودی پر عائد ہوتی ہے اور تمام دانشوروں پر بھی یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ سعودی کو تمام مسلمانوں کو یکجا کریں اور مسلمانوں میں اتفاق پیدا کریں.
بہت دلچسپ, بہت شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے وانا سے حفیظ نے. جی جناب.
جی دیکھیں نا میڈم, یہ انسان جو ہے نا کبھی جب بھوکا ہوتا ہے تو کبھی یہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے چیتا بھی بن سکتا ہے. خاص کر پارٹیکولرلی جو ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں وہ تو میرے خیال میں اپنی بھوک کی وجہ سے یورپ کی روخ کر رہے ہیں, جو کہ بائی اینی ہوک اور کروک یہ چاہتے ہیں کہ ہم یورپ پہنچ جائے. اور دوسری جانب یہ جو مشرق وسطی کے جو لوگ ہیں جو وہاں سے جو لوگ روخ کر رہے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے آج کل اس علاقے میں تو کافی کافی گڑبڑ ہے اور کافی مشکلات ہیں ان لوگوں کو, مطلب عراق کی صورتحال دیکھے شام کی دیکھے, تو شاید یہ لوگ وکٹمائز لوگ ہیں جو اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں. اگر اس طرح ان کو مطلب اس طرح کوئی اور راستہ اگر ان کو نہ ملے تو یہ تو ضروری بات ہے کہ یہ اس طرح کے مرتے بھی ہیں اور اپنے منزل مقصود تک اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں. تو دیکھیں نا یہ بالکل ایک عجیب بڑی بحران شروع ہے جو کہ
بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. پروفیسر شمیم اختر, جس طرح سے ایک نقطہ اٹھایا کالر نے کہ جس طرح سے یہ جو انسانی جانوں سے کھیلنے والے ہیں ان کے لیے کوئی بین الاقوامی سزا ہے, آپ بتائیے.
الاقوامی قانون تو بڑا واضح ہے, ایک تو یہ ہے کہ نشہ کشی سزا ہے, اس کی سزا موت ہے, اور بین الاقوامی تعزیات کی اجازت موجود ہے کھیت کے اندر, اور وہ بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ ڈال دیے. انہوں نے چارلس ٹیلر کو گرفتار کیا, انہوں نے بوسنیا ہرزیگووینا کے لوگوں کو گرفتار کیا, انہوں نے عمر بن بشیر کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے, انہوں نے کانگو کے ایک سردار پر مقدمہ چلایا. تو محفوظ تو وہ پہل تو ہے, لیکن دیکھیے کوئی مطلب کا نظارہ جب تک کے ریاستیں اس کے ساتھ تعاون نہ کریں. اب انہوں مشکل کو لے لیجیے, برفیل میں انہوں نے کتنا قتل عام کیا, اور جنوبی سودان میں بھی بڑا کچھ سپورٹ ہوا, جائش واقعی ہوا ہے ان کے خلاف جناب عدالت نے ساری کاروائی کی, وہاں گرفتاری جاری کر دیا. تو تمام رکن ریاستوں پہ بنا دستخط ہے اس کے منصوب تھے بین الاقوامی تعزیت کی عدالت کے, ان کا یہ فرض تھا کہ ان کو گرفتار کرے تاکہ آپ دیکھیں کہ حال میں جو بھی افریقہ میں آئے گئے یہ افریقہ واحد ریاست ہے کہ جس میں بین الاقوامی تعزیت کی عدالت کے منصوب پہ دستخط بھی کیے ہوئے ہیں. تو وہ آئے کانفرنس ہال میں شرکت کی, تو وہاں کے لوگوں نے دانے شہروں میں مطالبہ کیا کہ صاحب انہیں گرفتار کرنے کیا رہا تھا. تو ظاہر سی بات ہے گرفتاری کے لیے ماحول بن رہا تھا, لیکن وہاں سیاست حائل ہوئی اور اعلیٰ سطح پہ آخری وقت جب کہ انہیں گرفتار کیا جانا تھا, وہاں کی حکومت نے کہا کہ نہیں وہ سردار نکٹ ہیں, ہم ان کو گرفتار نہیں کر سکتے. اور اس سے قبل بھی افریقی یونین کی حکم ریاستوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ زیادہ تر کالے لوگ بسوں کے خلاف بین الاقوامی سردان تک کے, لہٰذا ہم اسے ناروا امتیاز سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. تو اس میں دیکھیے ریاستوں کا اپنا خصوص.
بالکل یہی سوال میں کرنا چاہوں گی, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, لیکن لارڈ نذیر آپ نے کالر کو سنا, ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ ضروری ہے کہ مسلم دنیا جو ہے یہ پناہ گزینوں کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرے, سعودی عرب اور ایران کو مل بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کے ملکوں میں جو انتشار ہو رہا ہے اس کو حل کریں. اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, او آئی سی جیسے ممالک جو ہیں وہ کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
بدقسمتی سے جو میرے بھائی نے خواہش کیا وہ بالکل تو درست ہے, لیکن مجھے یہ جو او آئی سی ہے یہ تو پہلے بھی کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی, یہ ایک ڈنر کلب ہے جو وہاں پہ جا کے تقریریں کرتے ہیں اور وہ اپنے ہوم آڈینس کے لیے بڑے بڑے پھول رکھ کے وہ دکھاتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے ورلڈ کلاس کے انٹرنیشنل لیڈر ہیں, لیکن او آئی سی نے کبھی بھی کوئی ایسا نہ تو کام کیا ہے جو مسلمان دنیا کے لیے, مجھے ایک بھی کوئی کام بتا دیں کہ امن کے لیے کہیں انہوں نے کوئی رول ادا کیا ہو, یا اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہو, یا پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا ہو. وہ تو ڈارفور کے اندر, سودان کے اندر, وہ خرطوم میں جا کے انہوں نے جو کانفرنس کی تھی, انہوں نے تو اتنے بھی جو ہے وہ جو لیڈران تھے اتنی ہمت نہیں کی کہ وہ ڈارفور میں وہ جا کے ان لوگوں سے ملے. صرف ترکی کا جو صدر ہے اس وقت پرائم منسٹر تھا وہ گیا, اور کسی نے کوئی کوشش نہیں کی. تو یہ بالکل یوزلیس لوگ ہیں, یہ اسلامک ممالک کے تو سربراہ ہیں, اسلام کے دور دور تک میرے خیال میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی ان کو انٹرسٹ ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب ہے, کیونکہ ہم جب تک اپنی حالت نہیں بدلیں گے اس وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہماری حالت نہیں بدلے گا, کیونکہ ہم نے اس قسم کے لیڈران یا تو چنے یا ہم پہ امپوز کیے گئے ہیں جو
जिनसे निजात लेना बड़ा मुश्किल का, ये प्रॉब्लम ही हमारी अपनी है। ये जो भाई बार बार, और मुझे दुख होता है सुनते हुए कि भाई अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका अमेरिका आके लोगों के सर काटता है, वहां पे बॉम्बिंग कर रहा है अमेरिका जनाब, वहां पे बॉम्बिंग आपकी यमन में कर रहा है, या अमेरिकन जो है वो जाके सीरिया और इराक में आपके मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, जो बम ब्लास्ट करते हैं, और जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कत्ल हो रहे हैं वो अमेरिका कर रहा है। ये हमारी अपनी बदबख्तियां हैं जो हमें दुरुस्त करनी होगी, और इस पे हमें खुद इसके बारे में सोचना होगा। बार बार वेस्ट को और इसको, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये बार बार अमेरिका को बदनाम करना इसको नहीं करना चाहिए।
हमारे साथ थे रुकन हाउस ऑफ लॉर्ड्स लॉर्ड नज़ीर अहमद, जो लंदन से इस प्रोग्राम में शरीक थे, और उनके साथ थे बैनुल अक्वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर शमीम अख्तर। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। और इससे पहले आपने सुना वैंकूवर से प्रोफेसर हैदर निज़ामानी को, UNHCR के तर्जुमान वस्ती यूरोप में बाबर बलोच को, और हमारे साथ थे मशरक़ वुस्ता में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर मुश्ताक महर। इस प्रोग्राम के लिए हमारे इंजीनियर थे एल सैंटोस, प्रोड्यूसर शहनाज नफीस। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हूद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। Thank you.